چلیے سورہ زخرف آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. والکتاب المبین. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
جزاك الله خير. سورة زخرف. زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں اور بناؤ کو بھی کہتے ہیں, ڈیکوریٹ کرنا, جیسے کوٹنگ ہوتی ہے نا, گولڈ پلیٹنگ کسی چیز پہ. بنیادی طور پہ اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں ہی کی سائڈ لی ہوئی لگتی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوق ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 سے 15. ٹاپک لکھیے گا, سواریاں تمہارے تابع, تم اللہ کے تابع بن جاؤ. اپنے لیے یاد دہانی کے لیے لکھ لیجئے. تو اس رکوع میں سفر کی دعا آئے گی, سورہ زخرف میں جو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. حمیم. والکتاب المبین. قسم ہے اس واضح کتاب کی, ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو. یقیناً یہ لوحے محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے. کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے, جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا, پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے. یعنی اگر تم قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے تو کیا اب ہم تمہیں بتانا ہی چھوڑ دیں؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں, نہ سنو نہ عمل کرو. چونکہ عمل نہیں کرتے تو پھر سننا بھی چھوڑ دو. اسی کا جواب ادھر دیا گیا. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا, تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو. اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا, پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو, پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. یاد آتی ہیں اللہ کی نعمتیں جب سواری آتی ہے. آپ کو پتہ کتنے لوگ ہیں جو یہاں تک صرف سواری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے, اور آپ سب جب آتے ہیں, جب صبح گاڑیاں ہماری آتی ہیں, یقین کریں رکشے گاڑیاں آگے ہوتی ہیں تو خود ہی پہچانے جاتے ہیں. اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. میں جب آپ لوگوں کو بھاگ بھاگ کے آتا دیکھتی ہوں, اسپیشلی جب میں آتی ہوں تو اس وقت پورے جوش پہ آپ لوگ آ چکے ہوتے ہیں یا آنا شروع کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اتنا دل میں اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ ہماری یہ سواریاں تیرے کلام کے لیے نکلتی ہیں. یہ ڈرائیورز بھی تو مسخر ہی کیے ہوئے ہیں نا. لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج آپ نے جب یہاں سے جانا ہے نا, تو چاہے رکشے پہ ہیں, گاڑی پہ ہیں, موٹر بائک پہ, اس آیت کو یاد کیجئے گا. آپ کو اللہ پہ اتنا پیار آئے گا کہ یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ سر سجدے میں رکھ دیا جائے. فرمایا, پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ, اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا, حالانکہ ہمیں اسے قابو میں کرنے کی طاقت نہ تھی, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ اللہ کی رحمت سے ہم یہاں پہنچتے ہیں نا. کتنی تیز بسیں بھی چلتی ہیں رستے میں, گاڑیاں, دو گاڑیاں ٹکرا سکتی ہیں نا, کسی کا ٹائر اتریں گاڑیاں الٹ سکتی ہیں, سواریاں الٹ سکتی ہیں. یہ صرف آپ اور میں اللہ کی رحمت سے یہاں پہنچتے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہے، تو جب تم اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد 3 494۔ تو کیا پتہ چلا ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ نے زمین میں راستے بنائے، دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ صراط مستقیم کے لیے دعائیں کرنی ہے، یہی راہ نجات ہے۔ کفر سے بچنا ہے، احسان فراموش نہیں بننا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اسراف سے بچنا ہے۔ کس کس کو سفر کی دعا آتی ہے؟ چلیے اس کے معنی پہ غور کرنا انشاءاللہ، اور اس پہ جب بھی پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سواری پہ چڑھتے ہی واپسی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے انسان اپنی جگہ پہ آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ہے دین کا خوبصورت کمبینیشن۔ آپ مرسڈیز سے اتریں، رکشے سے اتریں، سزوکی وین سے اتریں، دعا سب نے ایک ہی پڑھنی ہے، سبحان الذی سخر لنا۔ کیا پتہ چلا کہ کبھی اچھی سواری پہ بیٹھیں، کبھی ہلکی سواری پہ بیٹھیں، کبھی پیدل چلیں، تاکہ ان نعمتوں کی قدر ہو۔ آگے چلیے آیت نمبر 16 سے 25۔ ٹاپک لکھیے گا، زیور پہننا بے وقوفی نہیں، نسوانیت ہے۔ چلیے آیتیں پڑھ لیں، پھر تھوڑی سی بات اگر ممکن ہوا تو ہم اس پہ کریں گے۔ امت تخذ مما یخلق بناتی واسفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ صرف اٹکل پچو یعنی جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ یعنی نہیں دی، نہیں نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے کھاتے پیتے لوگ یعنی آسودہ حال لوگوں کو، یعنی جو بہت ایمال والے تھے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ایک دین پر پایا، ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ کیسے منہ ماری کرتے تھے، کہا اچھا بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں چند باتیں ہیں ہمارے سمجھنے کی۔ پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مشیت، آیت 20 میں ہم نے دیکھا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کچھ پہ نہیں ہوتا۔ جن چیزوں میں برائی ہے اللہ کی مشیت سے وہ ہوں گے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ مثلا چوری، بدکاری، ظلم، بڑے بڑے گناہ، اگر اللہ چاہے تو بندے کو توفیق ہی نہ دے، لیکن اللہ توفیق نہیں چھینتا، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھے، چور کے چوری کرنے سے اللہ خوش نہیں ہے، مشرک کے شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جبر کے ساتھ بندے کو گناہ سے نہیں روکتا، اور نہ مجبور کر کے نیکی کی طرف لاتا ہے۔ آپ سب جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے ارادے سے بیٹھے ہیں۔ کسی ایک کی گواہی ہے کہ میں نے کوئی نہیں تھا آنا، لیکن زبردستی فرشتے نے مجھے ہانکا اور یہاں پہنچا دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ نیکیاں بھی اپنے اختیار اور ارادے سے ہیں، گناہ بھی۔ یہ تو اللہ کا علم ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سکھاتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، باپ دادا، باپ دادا، باپ دادا کا نام، آج بھی اس ہمارے دین کی جو شکل بن چکی ہے اس وقت، بڑے یقین اور اعتماد سے ڈرتے ہوئے کہوں گی کہ اگر بالفرض ہوگا نہیں، اٹس امپاسیبل، لیکن اگر ایک معجزے کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیں، ابو بکر کو بھیج دیں، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ عمر کو بھیجے، تو اس دین کو پہچان لیں گے؟ یہ کیا کر دیا اس دین کا حال، یہ نئی کاپی تمہیں دے کر گیا تھا، تم نے اس میں اتنا گند مچا دیا۔ دیکھیں نا، سادہ قرآن آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، میں پڑھوں اور اس میں سے جو ترجمہ لکھا ہے میں پڑھتی جاؤں، اور اگر میں اس میں اپنے اتنے نوٹس لے لوں اور لکھوں بھی کالے سے ہی، تو غلطی نہیں کہ کبھی ترجمہ پڑھتے پڑھتے میں اپنے نوٹس بھی پڑھ دوں۔ ایک ہوتی ہے بک اور ایک ہوتی ہے ورک بک، ایکسرسائز بک، فرق ہے نا۔ آج ہم نے قرآن کو ایکسرسائز بک بنا دیا، جو دل چاہا لکھا، کسی نے ایکٹیویٹیز بنائی، کسی نے پکچرز بنائی۔ چند دن پہلے کسی نے ایک بک بھیجی، بچوں کے لیے بنی ہوگی، قرآنی آیتیں تو ان کو تصویروں کے ذریعے سے بنایا ہوا ہے۔ اب وہ کیا تھی، میرا اس وقت اس پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے، لیکن دن بدن جرت بڑھتی جاتی ہے، عقیدے غلط ہیں، سوچ درست نہیں ہے، اور آپ اپنی مرضی سے نیکیوں کے نئے نئے کام رکھیں، درست نہیں ہوگا۔ ایک جملہ لکھ لیجئے جم بنا کر، غلط عقیدے سے غلط عمل ہی نکلے گا، جیسے خراب بیج ڈالنے سے خراب درخت اگتا ہے۔ بدعات دین کا رخ بدل دیتی ہیں، دین کے اندر جو ایک ریولیشن کا نام ہے نا، انقلاب اور جمے رہنا اور نبی کے طریقوں پہ رہنا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ دلیل کی بنیاد پہ کوئی کام کریں، اور یہ کہہ دینا کہ ہمارے بڑے کرتے تھے تو اب میں کیسے رکوں، یہ درست نہیں ہے۔ چلیے کچھ باتوں پہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ غمگین نہیں ہونا، نظر و نیاز اور چڑھاوے نہیں چڑھانے، زیب و زینت کا دکھاوا نہیں کرنا، ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کی رضا مانگنی ہے، جرم اور گناہ کے کام نہیں کرنے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اندھا دھند باپ دادا کے طور طریقوں پر نہیں چلنا۔ اب دیکھیے کہ یہاں بات ہوئی عورتوں کے زیور پہننے کی، کیا عورت کا زیور پہننا بری بات ہے؟ جب سے ویمن لبریشن اور لبز بن گئیں اور ویمن رائٹس کے نام پہ عورت اور مرد کی ایکویلٹی کی باتیں ہوئیں، تب سے یہ جرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ چوڑیاں کیا ہیں، ہاتھ کڑیاں ہیں، پھینکو کاٹ کے، یہ تو پاؤں کی بیڑیاں ہیں، کاٹ دو ان کو۔ آج عورت کو غیر محسوس طریقے سے مرد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ویسٹ نے تو متی مار دی نا، وہ بلو اور پنک کا کانسیپٹ اب انہوں نے ختم کر دیا کہ نیو بورن بیبی کو پنک کپڑے پہنائیے اور بابا کو بلو کپڑے پہنائیے، کیونکہ ان کو تو اپنے خواہشات پوری کرنی ہے ہومو سیکشویلٹی کی۔ لیکن آج ہمارے اپنے ملکوں سے بھی یہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی۔ اللہ نے عورت کی ایک خوبی رکھی تھی، نزاکت، سجنا، سنورنا۔ مرد کی خوشی کا سامان عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ رکھا تھا جنت کا۔ ہم نے جب کپڑے بدلے، زیور بھی بدل گئے۔ اور آج ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں بیوقوف، گاؤں کی عورتیں زیور پہنتی ہیں۔ آج لڑکیاں صاف کہتی ہیں ہمیں زیور نہیں چاہیے، ہاں گولڈ نہیں چاہیے، ڈائمنڈ لے دیں، وہ جتنے میں گولڈ کے 5 سیٹ آنے ہیں، ڈائمنڈ کا ایک لاکٹ سیٹ آنا ہے۔ یہ بھی ایک فیمینزم کے خلاف بات ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی کے منہ بولے بیٹے، زید کے بیٹے، گر پڑے، جب رونے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور لاڈ کیا، اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے۔ آج اس جملے کے اوپر آج گھر جا کر صرف ایک چیز چیک کیجئے گا، آج چھوٹے بچے اور بچیوں کے کپڑوں میں کوئی فرق رہ گیا؟ چھوٹی بچیوں کے مومن فراکس ہوتے تھے، آج سب کو ایک ہی رومپر پہنا کر لڑکی لڑکا ایک کر دیتے۔ تو بہرحال اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے اس کے اوپر رہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آیت 26 سے 35 ٹاپک لکھیے، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اگر یہ سمجھ گئے تو آیتوں پہ توجہ زیادہ دل سے دیں گے۔ ایمان کی دولت حاصل کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا، کب؟ جب لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسْغَرُونَ، یعنی اس کو اردو میں بول دیتی ہوں، جب ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی سیڑھیاں سونے کی بنتی۔ ابھی پڑھتے ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ زیادہ کلیریٹی ملے گی اس چیز کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. کتنا کلیریٹی آف مائنڈ ہے ابراہیم کے اندر. عقیدے کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے. سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا. اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے. اللہ ہمیں بھی اپنی نسلوں میں ایسی ہی خوبصورت باتیں چھوڑ کے جانے والا بنائے، تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت ہی بہتر ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ ہے وہ ٹاپک کا حصہ، ذرا سا توجہ دیجئے گا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، اشارہ کیا ہے؟ کفر پہ. تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، سلور، اور زینوں کو بھی، یعنی سیڑھیاں جن پر چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی. اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. امیجن کیجئے، یہاں نہیں ہو سکتا. باہر کے لوگ میری اس بات کو بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ایک گھر مسلم کا ہوتا ہے، پھر ایک نان مسلم کا ہو سکتا ہے، کوئی گورا ہے تو ایک اگلا کسی بلیک کا ہوگا. باہر کے ملکوں میں موسٹلی جہاں ہم منورٹیز میں رہتے ہیں تو گھر اسی طرح سے ہوتے ہیں. سوچئے، ایک گھر مٹی کا، چونے کا، اور دوسرا سونے کا، چاندی کا. کیوں؟ یہ کافر کا ہے. پھر اگلا دیکھا ٹوٹا پھوٹا، تم مسلمان ہو، تمہارا ایسا ہی ہوگا. پھر اگلا دیکھا تو وہ سونے چاندی سے ملا ہوا. کتنے لوگ ہیں جو مسلمان رہتے ہیں آج؟ تو یقین کیجئے مٹی کے گھروں پہ ایمان بک گیا ہمارا، ان کو بھی ہم نے ناجائز طریقوں سے لے لیا. اگر سونے کے گھر دنیا میں کفار کو ملتے، شاید کوئی ہی بچتا الا ماشاءاللہ. اللہ ہمارے ایمان پختہ کر دے. کیا سیکھا؟ خواہشات کا پابند نہیں ہونا، آخرت کے لیے اس دنیا میں کمائی کرنی ہے، مال کی حوث نہیں رکھنی، اللہ کی رحمت کو سمیٹنا ہے، دنیا کی زندگی میں گزر بسر کے جائز طریقے اختیار کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان کرے. چلیے آیت 36 سے 45، غافل نہیں، ذاکر بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. اللہ ہمارے دل کے برتن کے اندر شیطان کو دانا بسانا. اور جب شیطان کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. ہائی لائٹ کریں، سب سے زیادہ محروم دنیا میں وہ شخص ہے کہ وہ یہ سوچے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن حقیقت میں ہو وہ گمراہ. اللہ ہم سب کو ایسا نہ کرنا. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے. اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے، تو تمہیں آج ہرگز سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا. کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو، پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً خدا آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے. اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ مراد یہ کہ نہیں کیے تھے۔ تو کیا پتہ چلا؟ شیطان سے بچنا ہے۔ آیت 36 میں کیا دیکھا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دل سے بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وہاں آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اپنے دل کو ذکر سے پاک رکھیے، ورنہ دل میں شیطان آ کر بیٹھ جائے گا، اور جس کے اوپر ایک شیطان مسلط ہو گیا، بتائیے کیا وہ اس کو اچھے کام کرنے کا حکم دے گا؟ قیامت کے روز جب سامنے جائیں گے، اس دن شیطان کہہ دے گا، میں نے کیا کہا تھا؟ تم خود ہی مجھے دوست بناتے تھے، میری باتیں مانتے تھے، تو میں نے تو تمہیں بس ایک دعوت دی تھی۔ سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فلا تلومونی ولوم انفسکم، اللہ تعالیٰ میں ہر اس چیز سے بچائے جس سے شیطان ہمارے دل پہ آ جائے۔ دیکھیے، اگر آپ کو کہا جائے آپ کے گھروں میں جنوں کا سایہ ہے، کیسا لگے گا؟ کسی پہ جن چمٹے دیکھیں، کسی کے اوپر اگر کوئی ایسے بھوت پریت کا سایہ ہو جائے، کیا حرکتیں ہیں! تو جن کیا ہے؟ اس سے بھی بری چیز ہے۔ جب جن سوار ہوتے ہیں نا بندے کو، گناہ ثواب کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ کیا سیکھا؟ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنانا ہے، اور اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے رستے کے کام منظم طریقے سے کرنے ہیں، شیطان کا دوست نہیں بننا، اندھے بن کر گمراہی میں نہیں رہنا، تبلیغ کی ابتدا اپنے خاندان سے کرنی ہے۔ یہ آخری جملہ کس سے سیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ چلیے، آیت 46 سے 56 ٹاپک ہے، جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تو عہد شکنی کرنے لگتے ہیں۔ آج بھی انسانوں کا کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جب تکلیف ہٹتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا، کپڑوں سے باہر نکل آتے ہیں، شوئیں مارتے ہیں، مستیاں شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے عمراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے کہا، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، اور اپنی نسبت کس سے جوڑی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہی ایک داعی دین کا مقام ہے۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، ڈونٹ وری، اگر آج آپ کے اوپر بھی کوئی ہنسے دین کے نام پر تو۔ اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا کہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا، جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، آج بھی سست قوم دعا خود نہیں کرتی۔ بنی اسرائیل بھی خود دعائیں نہیں مانگتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں دعا تو بابا جی کی قبر پہ جا کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یقین مان لو کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و اقرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، ہے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یہاں سے ذرا فرعون کا چھچور پن سنیے گا۔ تھوڑا برتن ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑا، چھوٹے برتن میں تھوڑی چیز پڑتی ہے، شیخیاں بگاڑنا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو تانے دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں سے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، ہے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ مراد موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے؟ یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ بس اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا، اور انہوں نے اسی کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ کیا پتہ چلا کہ آج بھی کچھ نو دولتی ہے، سمجھتے نو دولتی ہے؟ جن کو نیا نیا مال ملا ہوتا ہے وہ شوئیں بڑی مارتے ہیں، صرف لوگوں کو جلانے کے لیے ایسی چیزیں لے کے جائیں گے تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو دیکھو ان کے پاس کیا ہے۔ اللہ کو یہ کلچر پسند نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ کیا سیکھا؟ لوگوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑنی۔ اللہ کی نشانیوں سے دلائل دینے ہیں، نعمتیں ملنے پر اللہ کی رحمت کو نہیں بھولنا، اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر نہیں جاننا. اور ذرا اپنی گفتگو کو بھی چیک کرنا ہے کہ میں کہیں شیخیاں تو نہیں بگاڑتی، چاہے دین کے نام پہ کیوں نہیں. یاد رکھیے، شیخی بگاڑنا چاہے دنیا کی ہو، دین کی ہو، دولت کی ہو، خوبصورتی کی ہو، اچھے کپڑوں کی ہو، اچھے جوتوں کی ہو، قطن پسندیدہ نہیں ہے. آگے دیکھیے آیت 57 سے 67، ٹاپک لکھیے سب سے مضبوط دوستی تقویٰ کی بنیاد پر، کیونکہ ساری دوستیاں وہاں چھوٹ اور ٹوٹ جائیں گی سوائے تقویٰ والوں کی. اچھی دوستیاں قیامت کے دن تک چلیں گی، اللہ کرے آپ کا ہمارا ساتھ قیامت تک چلے. کیسے؟ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی. کیا کہنے لگی؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا. کس بات کا؟ کہ اللہ بن باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جان نشینی کرتے. اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میرا اور تمہارا رب وقت اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے. پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. ہائی لائٹ کیجیے یہ ریفرنس، کہیں نہ کہیں آپ کوٹ کریں گے انشاءاللہ. الاخلاء یومئذ بعدهم لواد ندو الا المتقین. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے یہ. سچی دوستیاں وہ جو قیامت دن کے دن تک ساتھ چلیں. کیا سیکھا؟ اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے، اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے، آپس کے اختلافات سے پناہ مانگنی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوں اس بات کی دعا کرنی ہے. مانگی اپنے لیے، شاید تو ہمارے اوپر مصیبت آنے والی ہو اور اس وقت مانگنے سے وہ دعا ٹل جائے. قیامت کی نشانیوں سے سبق سیکھنا ہے، شک نہیں کرنا. آگے ذرا فریادیں سنیے گا، آیت نمبر 68 سے 89، داروغہ جہنم سے جہنمیوں کی فریادیں. اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے، لیکن جہنم وہاں جا کر کیسے وہاں کے چوکی دار سے درخواستیں کر رہے ہوں گے. آئیے سنتے ہیں. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے. کون سے بندے؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار یعنی مسلمان. تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش یعنی راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سے سونے کی پلیٹیں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں وہاں سب کچھ ہوگا. سوچیں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں، کیا حسین سما ہوگا، کیا دنیا کا کوئی ریزورٹ، اور کہاں آپ گئے 7-8 سٹار ہوٹل میں، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، کتنے دن کا پیکج ہے؟ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک ہفتے سے زیادہ، کر بھی لیں تو بور ہو جائیں گے. پہلے دن جس ہوٹل کو پاگلوں کی طرح بندہ دیکھتا ہے، دوسرے دن اٹس اوکے، تیسرے دن گھر کی دال یاد آتی ہے. یقین کیجئے یہ دور کے ڈھول سہانے، ایک دو دن کافی ہے بس. وہاں فرمایا ہم فیھا خالدون ولا انتم تحزنون. ایک ایک لفظ پہ غور کرے نا، وان تم فیخا خالدون، کیا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. کیوں بھائی یہ کیسے مل گیا؟ فرما یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. نوٹ کریں دو لفظ ہیں, کون سے اعمال تھے؟ تمہاری ہجرت تھی, تمہاری قربانی تھی, تمہاری محنت تھی, تمہاری اطاعت تھی, اور تمہارا مشکل حالات میں اللہ کے بندے بن کے رہنا تھا. وارث کیوں کہا؟ کیونکہ ورثے میں ملی ہوئی چیز کو بندہ انجوائے کرتا ہے. جنت صرف ورثے کی بات ہے, اعمال کے بدلے بھی ہوتی تو شاید انسان کو کبھی نہ ملتی. اور کیا ملے گا؟ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. اللہ ہم سب کو جنتوں میں لے جائے. اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ, بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے, یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. کیوں گے جہنم میں؟ فرمایا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے, اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک. نوٹ کیجئے گا, جہنم کے چوکیدار کا نام ہے مالک. تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے, یعنی ہمیں موت آ جائے, وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے, ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں, لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے. وہاں کہیں گے ایک دن کے لیے صرف ہمیں باہر جانے دو, چھٹی چاہیے, ہم تھک گئے ایک دفعہ. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین جانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں, بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے. اب آپ انہیں اس بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے, اور وہی بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے. وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے, اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے, اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں شفاعت کے مستحق وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً جواب دیں گے اللہ نے, پھر یہ کہاں سے الٹے جاتے ہیں؟ اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے, بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام, انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. آپ نے نوٹ کیا کتنی کثرت سے اس میں حق کا ساتھ دینے کی بات ہے. جہنم سے بچانے والی چیز صرف ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ حق, حق اور حق. اللہ میں حق کا ساتھ دینے والا بنا دے. کیا سیکھا؟ آخری اور اصل حق قرآن اور دین اسلام ہے, اس پر قائم رہنا ہے. قیامت کی گھڑی قریب سمجھ کر تیاری کرنی ہے. آخرت کے خوف اور غم سے بچنے کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے. جنت کے وارث بننے کے لیے عمل صالح کرنے ہیں. لوگوں کے منفی رویوں سے درگزر کرنا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ؟ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے خیر پہ جمع کرنا.